الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنتم مطمئنہ، وہاں کے لوگ ہر طرح امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رہتے تھے. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور ہر طرف سے ان کی روزی فراغت کے ساتھ چلی آ رہی تھی. فکفرت بانعم اللہ، اور انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے چکھایا ان کو بھوک اور خوف کا لباس. بما کانوا یصنعون، ان کے کاموں کی سزا میں. ولقد جاءہم رسول منہم، اور ان لوگوں کے پاس انہی کا عربی ایک پیغمبر آ چکا، انہوں نے ان کو جھٹلایا تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ قصوروار تھے، عذاب کے وہ سزاوار تھے. فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے تو شکر کرو اللہ کی نعمت کا، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. گزشتہ کل بات چل رہی تھی، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی وتوفا کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو اس کی نیکی کا پورا عمل دیا جائے گا. جتنی نیکی کی ہے نا، اللہ اس میں سے ایک بھی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، چاہے رات میں کی ہو، چاہے دین میں کی ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو، چاہے بڑی نیکی ہو. اور اس پر میں تمہیں وہ حدیث سنا رہا تھا اور وقت زیادہ ہو گیا تھا کہ جو آدمی اپنے حلال کمائی میں سے صدقہ دیتا ہے، حلال کمائی میں سے صدقہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو دانے ہاتھ سے لیتا ہے، دانے ہاتھ سے لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب تم کسی کو چیریٹی دو تو وہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر اس کا بدلہ ملتا ہے. ایک ضعیف روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شی واز واشنگ کوائن، وہ درہم کو دھو رہی تھی کوائن کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، دھو رہی ہو، پیسے کو کوئی دھوتا ہے؟ فرما، اللہ کے حبیب تم ہی نے تو بتایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر بندے کے ہاتھ میں، تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کو برابر دھو لوں تاکہ اللہ میرے اس کوائن کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے، پھر بندے کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کو दाने हाथ से लेता है, फिर उसको दाने हाथ में पालता है। जैसे कोई गाय, अल्लाह के नबी ने मिसाल दी है उसकी, जैसे तुम्हारे यहाँ गाय का बछड़ा पैदा हो, ओल्डेस्ट टाइम हमने देखा है ना, अभी आज तो नज़र नहीं आता, लेकिन क्या है हमने देखा है, गाय जब बछड़ा जनती है ना, तो वो बछड़े को आहिस्ता आहिस्ता दूध पिलाकर फिर उसके बाद ग्रास, फिर लुक आफ्टर करते हैं, वो बड़ा बकरे का बन जाता है बछड़ा, बहुत बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे पैसे को दाने हाथ में लेता है, कबूल हो गया तो, और फिर उसको पालता है, फुलुबू, जैसे तुम बछड़े को पालते हो गाय के, और अल्लाह उस छोटे को, छोटी सी सदकात को अल्लाह ताला एक पहाड़ के बराबर बना देता है। तो नेकी बढ़ती है, नेकी में कमी नहीं होती है। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं पूरी पूरी नेकी दी जाएगी, जो कुछ तुमने अमल किया है उसका 10 गुना या 700 गुना या उससे भी ज़्यादा जितना है। इसलिए इस उम्मत की खसूसियत सिर्फ ये है कि उसको 10 गुना मिल रहा है, पिछली उम्मत को 10 गुना नहीं मिल रहा था, एक नेकी पर एक ही सवाब, लेकिन इस उम्मत को एक नेकी पर 10 और फिर एक गुना कर लिया तो एक ही, ताकि कयामत के दिन इस उम्मत की नेकियों का वजन ज्यादा हो जाए। और अल्लाह ताला इस उम्मत को नजात देना चाहता है, इसलिए 1 पर 10। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में आता है, जब अल्लाह की सखावत को देखा कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज पर, रोजे पर, जक़ात पर, हज पर, उम्रा पर, हर नेकियों पर 10-10 दे रहा है, तो फिर अल्लाह से कहा, अल्लाह तबारक व तआला रब्बी ज़िद ली उम्मती, मेरी उम्मत के लिए और ज्यादा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ मेरी उम्मत को, मेरे नबी की उम्मत को ये आयत दे दो, मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला। ये पूरी पूरी नेकी दे रहे, देखो कि तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला तो उससे वो गेहूं का प्लांट निकलेगा, उसमें 7 खोशे होंगे, 7 बाली होगी, हर बाली में 100 दाने होंगे, तो 7 में कितने हो गए, 700। अल्लाह कह रहे हैं मैं मिसाल बयान करता हूं कि तुमने एक दाना डाला है उससे 700 दाने निकले हैं, वो अल्लाह तुम्हारे इखलास पर एक नेकी पर 700 भी दे सकता है। कुरान की आयत उतारी, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लिए और ज्यादा कर, तो अल्लाह ने फिर दूसरी आयत उतारी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न हसना। फरमाया जो आदमी, अब तो कैद निकल गई 700 की भी, 10 की भी, 100 की भी, अल्लाह क्या कह रहे हैं, तुम लोग अगर अल्लाह के रास्ते में अच्छा कर्ज दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेहिसाब देगा, ज्यादा मल्टीप्लाइड में, कितना अल्लाह को पता है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत को और दे दे, मेरी उम्मत को और दे दे। तो अल्लाह ने फिर जिब्राइल को भेजा, जाओ अपने मेरे नबी को ये आयत और दे दो, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, इतना के कोई हिसाब नहीं। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ये हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये अल्लाह कह रहे हैं, वह तुवफा कुल्लु नफ्सिम मामलत, जो तुम करोगे उसका पूरा पूरा बदला मैं दे दूंगा। ये गुनाह के बारे में नहीं, गुनाह पर तो मगफिरत जैसे मैंने कल बात सुनाई, यहां नेकियों पर। इसीलिए इब्ने माजा की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद नहीं सुनी होगी हदीस पहले, इब्ने माजा की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, फरमाया मैंने मेन एंट्रेंस देखा जन्नत का, वो जन्नत का एंट्रेंस होता है ना, फरमाया कितना बड़ा, मदीना से लेकर बसरा तक का बड़ा है, और मैंने देखा उसमें जन्नती जाएंगे, कैसे कि एक दूसरे के साथ शोल्डर उनका टच होता होगा। इतने बड़े एंट्रेंस में वो जाएंगे, समझ में आई बात। तो कहा उस दरवाजे पर, जन्नत के उस मेन दरवाजे पर 3 लाइन में कुछ लिखा था, इब्ने माजा की रिवायत है, मेराज में, उसमें पहली लाइन में ये लिखा था, उम्मतुन मुज़निबतुन वरब्बुन गफूर, अल्लाह के नबी तुम्हारी उम्मत गुनेगार है लेकिन तुम्हारा रब मगफिरत करने वाला है। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। फरमाया फिर दूसरी लाइन में लिखा हुआ था, अल्लाहु अकबर, फरमाया मा कद्दमना वजदना व मा अकलना रबिहना
وما خلفنا خسرنا، دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا جو تم نے اعمال کیے نیک وہ تم قیامت کے دن پالو گے پورا پورا. ما قدمنا وجدنا، میں کہا کرتا ہوں بینک آف ہیئر آفٹر میں انویسٹ کر دیا، وہ قیامت کے دن ملے گا، وہ غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے. اور جو کھایا ما اکلنا ربحنا، جو کھایا فائدے میں رہا، جو کھایا فائدے میں رہا. وما ترکنا خسرنا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا تو خسارے میں رہا، نقصان میں رہا. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی بات سے بات یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب فرمایا یہ جتنے بھی مال ہے تم پسند کرتے ہو؟ وہ اللہ کے میرا تو ہے نہیں. وہ بھی کہتا میرا نہیں، میں کیوں پسند کروں؟ ابھی تم یہاں سے جاؤ نا، ساری دکان ہے، اگر تم کو کوئی اس دکان کو پسند کرتا ہے میں کیوں کروں؟ میری تھوڑی ہے، میں اس سے کیوں محبت کروں؟ میرا مال ہو تو میں محبت کروں نا، یہ تو کسی اور کی دکان ہے، میں کیوں محبت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، میں یہی صحابہ ہوں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تم اس سے محبت نہ کرو، یہ تمہارے ورثہ کا ہے. تمہارا مال تو جو تم نے آگے بیچ دیا ہے اللہ کے پاس، وہ تمہارا مال ہے، وہ قیامت کے دن پورا پورا اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. تو ایک لائن میں لکھا ہوا تھا امتن مذنبتن وربن غفور، دوسری لائن میں ما قدمنا وجدنا ما اکلنا ربحنا، پیٹ میں گیا چلو کم سے کم تو کچھ فائدہ ہو گیا جی، کچھ تو ہضم ہوا. اور دوسرا جو چھوڑا ہے تم نے ما ترکنا خسرنا، وہ تم نقصان میں رہے، خسارے میں. کاش کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کاش کہ میں اس کو دے کر آتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، خسارے میں. اور تیسری لائن میں جو لکھا ہوا تھا وہ مجھے سمجھانا اس آیت کے تحت میں، اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ جو قرض دے کسی کو اس کو 20 گنا اللہ دے گا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو 18 گنا ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، تو پہلی بھی آ گئی دوسری بھی، لیکن ابن ماجہ کی روایت ہے، تیسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو قرض دے اس کو زیادہ ملے گا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو کم ملے گا. آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے نا بات، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. بھائی خرچ کر دیا وہ تو واپس ملنے والا، وہ تو چلا گیا، لیکن جو قرض دے وہ تو واپس، تو پھر اس کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ قرض کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو قرض دیا ہے نا اس میں دو کام کیے اس نے. کون سے دو کام کیے؟ ایک مسلمان بھائی کی اس نے مدد کی ہے، اور دوسری اس کی ضرورت کو پوری کی ہے. حالانکہ دیکھنے جاؤ تو ایک ہی بات ہے، لیکن اللہ اس کو دو بنا کر ڈبل ثواب دیتا ہے. اب یہ اللہ کی 20 گنا کا کیا مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنا زیادہ ہوگا 20 گنا وہ اللہ ہی دے گا. اس سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے انتہا ثواب عطا فرمائیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا. فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی نہیں. اور اللہ کیوں ظلم کرے؟ عمل تم نے کیا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ کہتے ہیں ظلم کا معنی تمہارے اعمال سے کمی نہیں کی جائے گی، کمی نہیں. اب آگے آج کی آیت میں جو بات بیان کر رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، اور صرف مکہ مکرمہ نہیں، واقعہ اگرچہ مکہ مکرمہ کا ہے لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ دنیا میں جو بھی آدمی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا اللہ اس کو یہ سزا دیں گے. اس آیت میں ہے وضرب اللہ مثلا قریا، اللہ بیان کر رہا ہے مثال، لفظ مثل ہے مثل، اور مثل جو ہے اس کے بہت سارے میننگ ہے. الاشبا والنظائر میں ایسی باتیں جمع کی ہے کہ ایک لفظ قرآن کی آیت ایک ہے لیکن اس کے میننگ بہت سارے ہیں. مثل کا ایک معنی ہے قصہ بیان کرنا، اللہ قصہ بیان کر رہا ہے وضرب اللہ مثلا، لیکن دوسرا معنی ہے اللہ عبرت کی بات بیان کر رہا ہے، نشان نشانی سائن کہہ رہے دیکھو بی کیئرفل رہنا، عبرت کی بات. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ سے بہت سارے میننگ نکلتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ کا کلام ہے, کیوں نہ ہو. ایک ایک لفظ کے میننگ قیامت تک, قیامت تک نئی نئی باتیں نکلتی رہے گی. لیکن آدمی کتنی ہی تفسیر اس کو بیان کرے گا, قیامت آ جائے گی, قرآن کے الفاظ کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا ہے. اس کے الفاظ الگ, اس کی تاریخی الگ, اس کی باتیں الگ, اس میں کیا کیا ہے, وہ تو جیسے جیسے ہمارے سامنے یہ سائنس بیان کرتی جائے گی, قرآن کی آیتیں کھلتی چلی جائے گی. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا, ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہے, آج سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں دیکھو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, اللہ پاک نے مکہ کی زمین کو اطمینان والی بنائی. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ شہر مکہ کو امن والا بنا دینا, امن والا بنا دینا. اور پھر کیا فرمایا, ورزق اہلہ من الثمرات, اور مکہ میں رہنے والے کو ہر قسم کی فراوانی عطا کر دینا. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا, بہت ستایا, ستانے میں کوئی حد باقی نہیں رہی. یہاں تک کہ ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا, یہ سب سے بڑا سردار تھا مکہ کا, سب سے بڑا, کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ جس میں ابو سفیان نہ ہو اور تکلیف نہ پہنچائی ہو, رضی اللہ تبارک میں تو صحابی بن گئے. انہیں کی تو وہ بیوی ہے ہند, ہندا جس کو کہتے ہیں, انہیں کی ہے نا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو اور اسی طرح دل کو نکال کر چبایا تھا نا. بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, بعد میں اسلام لے آئی تھی. اسلام لانے کا واقعہ میں نے پہلے کبھی سنایا آپ کو, شاید یاد ہو, بھول گئے ہوں گے. سنایا تھا میں نے, یہ ہندا مسلمان کی ہوئی, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا یہ 18 آدمی ہے یا 17 ہے یا 16 ہے, یہ جہاں کہیں ہو ان سب کو قتل کرنا ہے, ان سب کو, چاہے وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہو, ان کو وہاں بھی قتل کر دینا. ان میں سے ایک ہندا بھی تھی, ابو سفیان کی بیوی ایک ہندا تھی, ہاں, اور ایک اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ. ان دونوں کو تو اللہ نے اسلام سے نواز دیا. لیکن سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا, پھر کیسے ان کو اسلام ملا, کیسے؟ یہ بات ابن قیم نے لکھی ہے, ابن قیم نے زاد المعاد, ابن قیم نے لکھی ہے, کیسے اسلام ملا جبکہ ان کے لیے وارنٹ آ گیا, ختم, بچ ہی نہیں سکتے ہیں. فرمایا وہ چپ چاپ سے کہاں پہنچ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہا اللہ کے حبیب میں مسلمان بننا چاہتی ہوں, میرے اسلام کو قبول کر لو. اللہ کے حبیب نے کہا چلو ٹھیک ہے, اسلام قبول کر لیا. لیکن سوال وہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو حکم تھا, پھر کیسے ان کو اسلام سے نوازا گیا جی, کیسے؟ اس کی وجہ ابن قیم نے وہاں سوال کر کے خود جواب دیا ہے کہ اس کے پیٹ میں, ہندا کے پیٹ میں جو کلیجہ چبایا تھا, جس کلیجے میں ایمان تھا, جن کے دل میں ایمان تھا, اور وہ بھی سید الشہداء, سید الشہداء, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی انتقال سے پہلے بھی, مکہ مکرمہ آخری حج میں جانے سے پہلے بھی وہاں پہنچے حضرت حمزہ کی قبر پر, اور فرمایا حمزہ سے, اپنے چچا سے, کہ ہم قیامت کے دن ضرور ملاقات کریں گے, آخر میں بھی. لیکن چبایا تھا نا وہ کلیجہ اور وہ دل, اور وہ دل ایمان سے بھرپور تھا حضرت حمزہ کے. اب اس کا کچھ حصہ چبانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں چلا گیا, تو میرے اللہ نے, ابن قیم جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا وہ بدن بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جس میں ایمان والے کا ذرہ سا حصہ بھی اس کے پیٹ میں پہنچا ہے. میں اتنی چیز کی وجہ سے بھی اس پورے بدن یعنی ہندہ کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا. اس لیے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. آگے ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں, حضرت حمزہ تو انسان تھے نا لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا, ایک انسان ہے اور انسان کے ایمان والے کلیجے کو چبانے کی وجہ سے اس پر ذرا سا اثر پیٹ میں گیا تو ایک عورت کو ایمان مل جاتا ہے. ایک مسلمان جس کے سینے میں قرآن ہوگا اور وہ اللہ کا کلام ہے, جہنم کیسے اس کو جلائے گی؟ ابن قیم فرماتے ہیں, ابن قیم لکھتے ہیں, اللہ اکبر. فرمایا اتنا ستایا ابو سفیان نے, اور ہر لڑائی میں پیش پیش تھے یہ ابو سفیان. ہاں یہی تو وہ تھے نا جب بنو خزاع کے ساتھ جو صلح تھی اور پھر انہوں نے توڑ دی تو بنو خزاع مکہ مکرمہ آئے, اس سے پہلے پہلے ابو سفیان خود آگئے, جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تمہاری بات سنیں گے اللہ کے رسول. تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے مکان پر گئے. کون تھی ان کی بیٹی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ. ان کے مکان پر گئے, ابھی بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ لیا, یو کانٹ سٹ ہیئر آن دی بیڈ. باپ کو بستر پر بیٹھنے نہیں دیا, نیچے بیٹھو. فرمایا میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ بیٹی تو نے ایک باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ. فرمایا میں جانتا ہوں تم میرے باپ ہو لیکن تم مشرک ہو, تم مسلمان نہیں, اور میرے نبی کا بستر ہے یہ, اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. اتنی محبت تھی صاحب اپنے باپ کے لیے بھی یہ بات. یہی ابو سفیان ہے جن کا تذکرہ, جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس آیت میں. یہی ابو سفیان جب مکہ مکرمہ فتح مکہ کے وقت بیوی سے کہا ہند سے ذرا ٹھہرو نا میں ذرا گھوم کر آتا ہوں باہر. وہ ذرا باہر نکلے لگتا ہے کچھ گھر سربرے دھوئیں کیوں ہو رہے ہیں, مکہ مکرمہ کی چاروں طرف دھوئیں کیوں ہے؟ دیکھا کہ 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کا مکہ سے 4 کلومیٹر دور کے اوپر ہزار کی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا ہے, آ چکے ہیں اور وہ رات میں آگ جلا رہے ہیں, ان کا ڈھوبا ہے نا. تو ابو سفیان نکلے باہر, چلتے چلتے پہنچ گئے تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا. قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے لیکن ان کو پکڑ کر لے آئے. حضرت عباس اس وقت مسلمان ہو چکے تھے نا, حضرت عباس کو لے جانے کی وجہ بھی دیکھو, شاید سنا ہو نہ سنا ہو, سب سے آخری مہاجر حضرت عباس ہے, مہاجرین میں سب سے آخری مہاجر. اور فرمایا عباس تم آخری مہاجر ہو اور تمہارا بھتیجا آخری نبی ہے, اب کے بعد ہجرت نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ فرمایا حضرت عباس. حضرت عباس 2 سال بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بھتیجے سے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو یا بھتیجے بڑے ہیں؟ تو کیا کہا؟ انا اکبر منہ سنن ہوا اعظم منی, میں ان سے عمر میں 2 سال بڑا ہوں لیکن وہ مجھ سے درجے میں مجھ سے سب سے بڑے ہیں. بس فرماتے ہیں وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے, ہم پہلے سے ان کے قدم میں پہنچ جاتے. یہ آخری مہاجر اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ جاؤ جلدی سے فیملی کو چھوڑ دو مدینہ منورہ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ وجہ تھی کیونکہ خاص ساتھی تھے ابو سفیان کے, حضرت عباس اور ابو سفیان. اللہ کے حبیب کی دانائی دیکھو, فرمایا ہمارے ساتھ جڑ جاؤ, آخری بیٹل میں آپ کو شریک ہونا ہے, اور انہی کو استعمال کیا ہے. اب یہ جب ساتھ میں پہنچ گئے, وہ ابو سفیان گھومتے گھومتے آگے پکڑے گئے. اب ان کو پکڑ کر لایا گیا اس ٹینٹ میں جس ٹینٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کی 2 اہلیہ مبارک آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, اہلیہ محترمہ, اس میں ام سلمہ ہے اور غالب حضرت میمونہ ہے, حضرت زینب ہے, یہ دونوں اس سفر میں ساتھ میں تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ابو سفیان آئے سامنے, حضرت عباس لے کر آئے, اللہ کے رسول ابو سفیان آئے,
اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا, بہت ستایا تھا نا, اپنا چہرہ پھیر لیا. تو ابو سفیان ادھر آئے, چہرہ پھیر لیا, پیچھے سے ام سلمہ کہہ رہی ہے اپنے خاندان کے ہیں, ذرا رعایت کر لو نا, اپنے خاندان کے ہیں, ذرا دیکھ لو نا. من نہیں, چہرہ پھیر لیا, بات نہیں کی. حضرت عباس نے بھی فرمایا, چچا ٹھہرا, چچا کی بات تو رکھنی پڑتی ہے. فرمایا عباس ابھی نہیں, صبح میں تم ابھی لے جاؤ اپنے ٹینٹ میں, صبح فجر کے بعد لے کے آنا. اللہ کے نبی کی ڈانا ہی دیکھو, کیونکہ کچھ دکھانا تھا ان کو, کچھ دکھانا تھا. فجر کے لیے تو صحابہ کرام تہجد میں اٹھے, اور کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی وضو کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی لا کر وضو کروا رہے ہیں, اور وہ پانی گر رہا ہے, صحابہ کرام لے کر اپنے بدن میں لگا رہے ہیں, اور یہ ابو سفیان دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں, فجر کی تہجد اور نماز کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں یار یہ تو عجیب ہے, میں نے تو کوئی ایسا بادشاہ دیکھا نہیں. فرمایا بادشاہ نہیں, یہ تو نبی کی نبوت ہے, بادشاہ نہیں ہے, یہ تو نبی ہے, اور ان کو اللہ نے نبوت دی ہے. فرمایا میں نے دنیا میں کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جن کے لیے چاروں طرف لوگ ہو, اور لوگ اللہ کو انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا نا. فرمایا ایک اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے ہیں, لوگ رکو میں جاتے ہیں, وہ سجدے میں جاتے ہیں, یہ برابر دیکھتے رہے. پھر فجر کے بعد ٹینٹ میں لایا گیا ابو سفیان کو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے؟ فرمایا اللہ کے ابھی ابھی پڑھتا ہوں, اشھد ان لا الہ الا اللہ. لیکن حضرت عباس نے کہا لا الہ, ایسا تو نہیں آج کل بھائی تبلیغ میں چلتے ہیں بھائی, چلو 40 4 مہینہ اب تسبیح پکڑ لو, ہے نا, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ تو ظاہری بات ہے کچھ تو کرتے ہیں نا. حضرت عباس نے اشارہ کیا اللہ کے حبیب یہ تو پیسے والا آدمی ہے اور یہ سردار ہے, کچھ سرداری باقی رکھو نا ان کی. حدیث کے الفاظ نکل کر رہا ہوں, ان کی کچھ سرداری باقی رکھو, یہ تو مکہ کا بڑا سردار ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے کام, کلمہ تو وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا کچھ, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سرداری بھی. کیونکہ حضرت عباس کو پہلے سے ابو سفیان نے کہا, ابو سفیان حضرت عباس نے کہا تھا دیکھو کلمہ پڑھ لینا, تیرا چھٹکارا نہیں ہوگا, نہیں تو انہیں سارے آ چکے ہیں. فرمایا کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن میری حکومت کا کیا ہوگا, میری سرداری کا کیا ہوگا؟ یہ ابو سفیان نے پہلے سے کہہ دیا تھا. تو حضرت عباس نے کہا ذرا کچھ سرداری. فرمایا گھبراؤ نہیں عباس, میں اعلان کروں گا مکہ مکرمہ میں سردار ان کی باقی رکھوں گا. کیسی سرداری باقی رکھی, وہ جملہ آج تک بخاری میں گھوم رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, من دخل دار ابو سفیان فہو آمن, جو لوگ بھی بچنا چاہے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جا, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ان کی سرداری باقی رکھی. ابو سفیان کے گھر میں جو بھی چلا گیا ان کو سزا نہیں دی جائے گی, سرداری باقی, اور ان کو برا بنا دیا ابو سفیان کو. یہ لمبا واقعہ ہے فتح مکہ, لیکن مجھے وہ واقعہ نہیں, مجھے اس سے پہلے اللہ کے نبی کو بہت ستایا تھا, تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی تھی, اللہم صلیت علیہم سنین کسنین یوسف. اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 ایئرز تک ڈراؤٹ رہا, قحط رہا, بارش نہیں ہوئی. اے اللہ تم مکہ والوں کو ایسی سزا دے, قحط سالی دے. یہ بد دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بد دعا تو کر دی تھی, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگئے, چونکہ ظاہری بات ہے نا, اللہ کے نبی نے کہا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک اے نبی تم یہاں مکہ مکرمہ میں موجود ہو, تمہاری وجہ سے مکہ والوں کو میں عذاب نہیں دوں گا, اور جب تک استغفار کرنے والے موجود رہیں گے مکہ مکرمہ, بہت سارے صحابہ نے ہجرت نہیں کی تھی, بعد میں سب چلے گئے تھے. فرمایا جب تک استغفار کرنے والے باقی رہیں گے میں انہیں سزا نہیں دوں گا. معلوم ہوتا ہے استغفار بہت بڑی دولت ہے, اس سے اللہ عذاب کو لفٹڈ کر لیتے ہیں, ہٹا لیتے ہیں, اور امت کی حفاظت کر لیتے ہیں. جب آ گئے اب وہاں قحط شروع ہو گیا, مکہ مکرمہ میں قحط سالی شروع ہو گئی. ابو سفیان کو انہوں نے کہا جاؤ تمہاری بات سنتے ہیں اللہ کے نبی, تم لیڈر ہو, بڑے ہو, خاندان والے ہو, اپنے ہو نا, تو آپ کی بات سنیں گے, جا کر ان کو کہو نا کہ اللہ کے نبی دعا کر دے ہمارے لیے.
دیکھ
یہی اللہ کے حبیب نے بات کہی تھی حدیبیہ کے موقع پر, لڑنے کے لیے آ گئے, کھانے کے ٹھکانے نہیں تھے ان کے. کیا فرمایا؟ ان کے کھانے کے ٹھکانے نہیں تھے. ابو سفیان نے آ کر بتایا تھا کہ ہم لوگ جانوروں کے چمڑے ابال ابال کر کھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور اونٹ کا کاؤڈنگ جو ہوتا ہے اس کو ابال کر ہم پیتے ہیں, کھانا نہیں ہے. اور قبر کھود کر ہڈیاں نکال کر اس کو ابال کر چوستے ہیں. ایسی حالت ہو گئی تھی مکہ والوں کی. اسی پر یہ آیت ہے, اسی پر یہ آیت ہے. آپ دعا کر, وہ آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اتنے دور اپنے غلام کے ساتھ. اللہ کے حبیب, ہمارا قصور ہے, عورتوں کا کیا قصور ہے, بچوں کا کیا قصور ہے, یہ تو آپ ہی کا خاندان ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ آپ کی سنتا ہے. کیا کہہ رہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ آپ کی سنتا ہے. آپ دعا کر دیجئے نا. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے حبیب نے میسج بھیج دیا یمامہ, حضرت یمامہ کو, جا اتنے زیادہ گلے گیہوں بھیجو مکہ مکرمہ تاکہ ان کے لیے کھانے کے لیے آرامی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھو, اتنا زیادہ ستایا پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, کتنی خیر خائی کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اللہ نے اسی کو بیان کیا, ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. او بھائی, اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اللہ مثال, پہلے مثال دیکھ لو. اللہ مثال بیان کرتا ہے گاؤں کی, مکہ مکرمہ کی, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کوئی بھی گاؤں دنیا کی. کانت آمنتم مطمئنتن, جو لوگ امن کے ساتھ ہیں, جو لوگ سکون کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں, گاڑی ہے گھر ہے مکان ہے سب کچھ امن کے ساتھ ہے. یا تیہا رزق رگدم من کلی مکان, ہر طرف سے روزی مل رہی ہے. ان کے پاس خالی کھانا ہی نہیں, ان کے پاس مکان بھی ہے, ان کے پاس بیوی بچے بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, دکان بھی ہے, پراپرٹیز بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ لوگو جب ساؤتھ افریقہ تشریف لائے تھے کہ تم لوگ ہندوستان سے آئے ہو, جی ہندوستان سے آئے ہو, وہاں پر تم دو چار کا کھلانا تمہارے لیے مشکل تھا. گھر میں چار پانچ آدمی کو کھلانا تمہارے لیے مشکل تھا, اتنے پیسے نہیں تھے. اب تم ایسی جگہ میں آئے ہو, تمہارے پاس پیسے زیادہ ہے, اب تم اپنا بھی کھاتے ہو, اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہو, اور زیادہ پیسے ہیں, تم کتنی فیملیوں کو اپنے بیک ہوم میں کھلاتے ہو, زکات سے, صدقات سے, نفلی صدقات سے, کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کی نافرمانی کرے, جتنا اطمینان ہے اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانی میں اس پیسے کو استعمال کرے, اس کو ناشکری کہتے ہیں. اس کو کیا ہے؟ ناشکری کہتے ہیں. جو پیسے اللہ نے دیے, جو دولت اللہ نے دی ہے, معاشی طور پر جتنا آرام آج ہمارے پاس ہے, اگر ہم اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت کیا ہے, اٹھا لی جائے گی, جیسے مکہ والوں کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اور اگر بستی کا نام لے دوسرے مفسرین کے حساب سے, تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی بستی ہو کہ وہ اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ پاک وہاں سے نعمتوں کیا کر لیں گے, اٹھا لیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قوم سبا کی حالت ایسی ہوئی ہے, ملک یہ قوم سبا جو ہے نا, ان کی حالت یہی تھی, باغات تھے, ڈیم تھے, بڑے بڑے ڈیم پانی کے, نہریں تھی, اور ان کی حالت کیا تھی, باغات ہے, نہریں ہیں, کھیتیاں ہیں اور پھل فروٹ ہے. لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, تو اللہ نے کیا کیا, سیلاب کو بھیجا, سیلاب کو بھیجا ان کی بستیاں, اور اسی طرح ان کے باغات, ان کی کھیتیاں سب ختم ہو گئی. اب باغات نہیں, اب وہاں سے کانٹے دار درخت نکلتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زمین سے اگانے کی صلاحیت کو کھینچ لیا, اب کچھ نہیں اگائے گی. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک زمانے میں ان کے پاس باغات تھے. اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے, اس لیے میں نے صرف اشارہ کیا, آگے وہ واقعہ آئے گا ملک یہ قوم سبا کا کہ اتنی نافرمان بن گئی. اللہ نے اس زمین سے اب وہ نعمت کو اٹھا لیا. معلوم ہوتا ہے شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں, جس درخت کی ڈالی پر فروٹ زیادہ لگتے ہیں تو وہ ڈالی کیا ہے, تھوڑی جھک جاتی ہے. تکبر نہیں کرتی. فرمایا جس کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہو اس کو تو اور زیادہ متواضع بننا چاہیے، اور زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. اسی لیے بار بار شکر ادا کرے اللہ کا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور میں آج تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کے بعد اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما اصبح بہ من نعمہ، اللہم ما اصبح بہ من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ کے نبی روزانہ فجر بار اس کو پڑھتے تھے. اور اللہم امسا بہ من نعمہ، شام میں ایک بار پڑھنی ہے. جو صبح ایک بار پڑھ لے اس نے صبح سے لے کر مغرب تک پورے دین کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. ایک بار پڑھنا ہے اللہم اصبح بھی. ارے بھائی ہم گوگلی، مفتی گوگلی ہے، میں تو گوگل نہیں کہتا، مفتی گوگلی ہے. ہم گوگلی پر ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں، ہم کیوں ایسی دعا تلاش نہیں کرتے؟ مارننگ ایوننگ دعاس پر تو، مارننگ ایوننگ دعاس کے اوپر تو پلے سٹور پر جا کر دیکھو بہت سارے ایپ ہیں. اب ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس سے وہ دعائیں پڑھو. اسی فون کو گندگی میں استعمال کرتے ہیں، صحیح چیز کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ دعا صبح میں پڑھ لے شام تک شکریہ ادا ہو گیا، شام کو پڑھ لے صبح تک تو نے اللہ کی ساری نعمت کا شکریہ ادا کر دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں جس کو چار چیزیں مل گئی وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے اور اللہ اس کو آخر میں بھلائی عطا فرمائیں گے. وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، اور شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل، اور تیسری صبر کرنے والا بدن. صبر کرنے والا تو زبان بھی آ گئی، دل بھی آ گیا، بدن بھی آ گیا، اور فرمایا نیک صالح بیوی، نماز پڑھنے والی. جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے. یہ نبی کی زبانی سنا رہا ہوں میں، اپنا جیب کی بات نہیں ہے. ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو ذکر اللہ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے صبح شام، تو اس کا تو درجہ کتنا بڑا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چھوٹی نعمت پر تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تمہیں بڑی نعمت عطا فرمائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جنت میں داخل ہونے والا اللہ کے نبی کے بعد وہ آدمی ہوگا جو راحت میں، جو تکلیف میں ہر وقت شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ آدمی، یہ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے، فرمایا جب بندہ کھانے بیٹھتا ہے اور کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، اور پھر کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے کہ کھانا کھاتا ہے میرا شکر ادا کرتا ہے. اللہ اسمائلنگ ایٹ ہم، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مسند احمد کی حدیث ہے، آخری سناتا ہوں. معاذ ابن جبل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، معاذ آئی لو یو. کیا فرمایا؟ آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کہہ رہے معاذ کو، تو حضرت معاذ نے بھی ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. جب یہ بات کہی نا حضرت معاذ نے، تو ہاتھ پکڑ کے کہا معاذ ایک بات کہتا ہوں، کبھی بھولنا نہیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھ لینا. کتنی اچھی بات، اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یاد نہیں ہے؟ میں تو روزانہ پڑھتا ہوں، 15 سال ہو گئے پھر بھی یاد نہیں ہوئی. اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن. اے اللہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ تیرا ذکر ہے، لیکن اللہ مزید ذکر کی توفیق دے. اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن مزید شکر کی توفیق، لیکن اللہ بیوٹیفل عبادت کرنے کی، وہ حسن عبادت ہے، تو جیسی چاہے نا ایسی عبادت کرنے کی مجھے توفیق دے. کتنی اچھی دعا ہے، ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری عبادتوں میں مزید چار چاند لگائیں گے. اس لیے ڈاکٹر عبداللہ عارفی فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، فرمایا کہ ابھی میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. حضرت فرماتے ہیں ابھی میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے زمانے میں لوگ چلا در چلا بزرگوں کے پاس لگاتے تھے, مشکل اٹھاتے تھے, کہاں سے کہاں جاتے تھے خانقاہوں میں. اب تو خانقاہیں نہیں, اب تو تکلیف اٹھانا نہیں. اب میں تمہیں ایک بات کہ حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, اس سے تمہارے اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی اور تکبر بھی دور ہو جائے گا اور تواضع پیدا ہوگا اور اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, جب تم سمجھدار بنو گے نا تب تم عبدالحی کو یاد کرو گے. یہ بات کہی اور پھر فرمایا وہ کیا ہے, صبح سے شام تک ہر کام کے اوپر الحمدللہ کہو. کیا فرمایا, ہر کام پر میں اٹھ گیا صبح آرام سے الحمدللہ, میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا اٹھے صحیح سالی میں کوئی بیماری الحمدللہ, میں نے فجر کی نماز پڑھی الحمدللہ, میں نے ناشتہ ٹائم پر کر لیا الحمدللہ, جاب پر چلا گیا ٹائم پر پہنچ گیا الحمدللہ, جاب سے واپس آ گئے فیملی خیریت سے الحمدللہ. ہر کام پر تم الحمدللہ کہو گے, تمہارے دل سے اندر کی جتنی بیماری ہے ختم ہو جائے گی اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. کیوں, تم نے ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کیا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تم وقت ہی نہیں, کیا کروں میں. چلو یہی بات, وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. سب کچھ میں نے دے دیا, مکہ میں کون سا فروٹ نہیں ملتا ہے, اس زمانے سے آ رہا ہے تو کتنا کیا اور کیا مل رہا ہے. بڑے کماتے تھے یہ لوگ, شام بزنس کے لیے جاتے تھے, اور لیکن اللہ کی نعمت کی کیا کی انہوں نے, ناشکری کی. اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو نہیں مانا, نبی کے دین کو نہیں مانا, تو کیا فرمایا, فذاقہ اللہ لباس الجوع, دو عذاب دے دیے ہم نے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے چکھایا ان کو, عذاب تو آخرت میں ملے گا. یہ تو کہہ رہے ذرا چکھ لو نا کھانا برابر ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ تو چکھاوت ہے. اصل عذاب تو جہنم کا ہے, دنیا میں کیا دیا, لباس الجوع, سات کئی سال تک ایسا ہنگر دیا کہ وہ قبر کھود کر وہ ہڈیاں چوسنے لگے. ابو سفیان کو معافی مانگنی پڑی, دعا کے لیے مدینہ منور آنا پڑا, پھر جا کر اللہ کے حبیب نے سفارش کی ہے. اور پھر کیا ہے, والخوف, ہر وقت ان کو خوف ہوتا ہے. جو آدمی ناشکری کرتا ہے نا, اللہ کی پیسے کو غلط راستے میں استعمال کرتا ہے, اس کو خوف زیادہ رہتا ہے. پتا ہے ہمارے استاد کہتے ہیں اس کی تفسیر میں, وہ اس کو انزائٹی ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی اس کو, نیند نہیں آتی, کیونکہ صحیح راستے میں اس نے اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کیا. اگر استعمال کرتا, اللہ کا شکر ادا کرتا, آرام سے سوتا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ ابھی مدینہ سے لوگ آ جائیں گے حملہ کرنے کے لیے, ابھی اندر میں چوری ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, نیند نہیں آتی ہے. بما کانوا یسنون, ان کے بڑے کاموں کی وجہ سے. ولقد جاءہم رسول منہم, انہیں میں سے رسول ہم نے بھیجا تھا, لیکن رسول کی کیا کی انہوں نے, نافرمانی کی. نافرمانی کی ہے نا, جھٹلایا, تو فاخذہم العذاب وہم ظالمون, اللہ تعالیٰ نے ان کو خطرناک عذاب دیا اور یہ ظالم ہے. فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, او بھائی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کھاؤ دنیا میں اللہ کی نعمت کو, لیکن حلال کھانا اور پاکیزہ کھانا. کیا مطلب اس کا, دو صفت لائے, حلال اور پاکیزہ. ارے یہ کیا ہے, حلال اور پاکیزہ. مثال ایک دے دوں, چلو بات سمجھ میں آ جائے گی, اور بہت ساری مثال ہے. ایک مثال, میں نے بکرے کو پکڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا, تو آپ نے حلال کام تو کر لیا نا, ہے نا. لیکن یہ بکرا آپ کا نہیں, کسی کا چوری شدہ ہے, طیب نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے, یہ طیب نہیں ہے. تو مال حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو, ادھر ادھر کی رشوت اور حرام کا نہ ہو, ورنہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک ایک لقمے کے اوپر. فرمایا حلال کھانا, یہی بات اللہ نے سارے انبیاء کو کہا ہے, کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اور یہی بات اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں, واشکروا نعمت اللہ, کھاؤ پیو آرام سے کھاؤ. اللہ نے نعمت دی, کیوں نہیں کھاتے ہم, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے کھاتے پیتے رہو. فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون, اللہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی ہر نعمت پر کیا کرو, شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ میں شاکرین بندوں میں سے بنا دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اللہم انا نسألک باسمک اللہ وباسمک الرحمن وباسمک البر الرحیم وباسمائک الحسنا کلہا ما علمنا منہا وما لم نعلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین اس قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے. قرآن کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرما. ہمیں ہماری آل و اولاد اور نسلوں کو قرآن کے انوارات سے مالا مال فرما. مالا مال فرما. اے اللہ اس قرآن کی محبتیں ہمیں نصیب فرما. قرآن کا ادب ہمیں نصیب فرما. قرآن کی باتوں پر اور اعمال پر عمل کے ہمیں توفیق نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مزے کے ساتھ نمازوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے. اے اللہ جب تو دیکھتا ہے تو ظاہری بات اسے معاف بھی کر دیتا ہے. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہیں سننے کے لیے. انہی آیتوں کی برکت سے اللہ ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ دار اور اقارب کی مغفرت فرما. اے اللہ والدین کی, والد صاحب کی طرف کی ساری فیملیوں کی مغفرت فرما, ہمارے والدین ماں کی طرف کی ساری فیملیوں کی مغفرت فرما, ڈڈیال کی طرف سے بھی سب کی مغفرت فرما, ننیال کی طرف سے بھی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں مائیں اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی مغفرت فرما, ریسیور اور مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہندوستان میں وبا عام ہو چکی ہے. اے اللہ مسجدوں میں انہوں نے بہت ساری جگہ پر ہسپتالوں میں اور کہیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو مسجدوں میں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یا اللہ آسانی فرما دے. اللہ ان پر رحم فرما دے. کہیں میت ہو رہی ہے, کہیں لوگ ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین تو ہی رحم کرنے والا ہے. افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے امت کے حال پر رحم فرما. پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں یہ بیماری اور اس کنٹری میں جہاں جہیں, اللہ اس بیماری کو ختم فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قبرستان جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ہم سب کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اکرم الاکرمین ہمیں شکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل نصیب فرما, اور ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما, صبر کرنے والا بدن نصیب فرما, اور ہماری گھر والیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ قرۃ عین بنا, نیک اور صالحین میں سے بنا, اور ہمیں بھی نیک بنا. یا اللہ دنیا میں جب تک باقی رکھے ایمان اور استقامت اور دین نصیب فرما, اور جب موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ ہماری ایک تمنا ہے, اے اللہ پورا کرنا. اے اللہ تیرا کام ہے. اے اللہ تو نے کہا بندہ جو مانگتا ہے اللہ تو عطا کرتا ہے, نہیں مانگتا ہے تو اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ایک تمنا ہے جب ہماری موت آئے, اے اللہ تیرے نبی کا روزہ ہو, تیرے اللہ ریاض الجنہ میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہو, سجدے میں سر ہو, زبان پر کلمہ سبحان ربی العالی اور لا الہ الا اللہ ہو, اور ہماری روح نکلے. اے اللہ اور جنت البقیع میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو. رمضان کا مہینہ ہو, اے اللہ آخری عشرہ ہو, اے اللہ شب قدر ہو, جمعہ کی رات ہو, اور تیرے نبی کے روزہ پاس ہو, اور زبان پر کلمہ ہو, اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو. ایسی موت ہم سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل الہ العالمین ان آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.